الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں آج کل حضرت مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور آفاق کتاب سلوک سلیمانی جلد اول، اس کی تعلیم ہو رہی ہے. پچھلی دفعہ سلوک فقہ باطنی یا مستقل فن کی حیثیت میں اس کی شروعات ہو چکے تھے، تو آج انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے. تو سب سے پہلے صوفی اور تصوف کا لفظ، اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں. ہمارے اس بیان میں صوفیہ سے مراد رسمی صوفی نہیں جو درحقیقت دکاندار ہیں، بلکہ وہ متبین سنت مراد ہے جنہوں نے علمن اور عملن اس راہ کا کمال حاصل کیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچے ہیں. صوفی اور تصوف کے لفظ سے بھی بعض لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، سو یہ اصطلاحی نام ہے جو لفظی بدعت ہے. جس طرح تفسیر و مفسر، حدیث و محدث، فقیہ اور فقہ اور فقیہ کی اصطلاح ان کے خاص جدید معنوں میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے وقت میں مروج نہیں تھی. یہ لفظ زمانے میں اگرچہ بولے گئے ہیں اور یہ عربی لفظ زبان کے لفظ بھی ہیں، مگر ان کے اصطلاحی معنی ان سے مختلف ہیں. یہی تصوف اور صوفی کا ہے. خواہ لفظ صوف سے نکلا ہو، یعنی پشمینہ پوشی سے جو زہد کی علامت تھی، یا فلسفہ کے لفظ کی طرح یہ یونانی تھیوسوفی سے آیا ہوا ہے، لفظ کی بحث نہیں، تام یہ لفظ بے شبہ بدعت ہے، لفظی بدعت یعنی بنا ہے. حضرت نے بالکل اس پہ زبردست مطلب لفظ فٹ کر لیا، یعنی بنا ہے. ہاں جی، اصل میں واقعتاً عربی دانی اصطلاحات شناسی اور مفہومات کا ادراک اگر کسی کو صحیح صحیح نہ ہو تو کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں. یہی وہ علمی خشکی ہے جو کسی پہ چاہ جاتی ہے تو بڑے بڑے علماء کرام کے ٹکر لے لیتے ہیں، فقہا سے ٹکر لے لیتے ہیں. حقیقت اس کے اندر خود گڑبڑ ہوتی ہے، خود ناسمجھی ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک صاحب حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نیچے دکھانے کے لیے ایک لفظ اس نے سوچا، اور پھر جا کے لوگ کے سامنے پوچھا، حضرت آپ قرآن پاک کی ایک آیت کی تشریح کر سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں بتائیں. انہوں نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. اب یہ قرآن پاک میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اب ضال کا اگر عمومی مطلب جیسے ولد ضالین میں ہے یہ لیا جائے تو یہ تو پورا گستاخی، اور نہ لیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں جی، تو حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا پایا آپ کو ناواقف، سو واقف کر دیا. تو یہ حضرت کا منہ دیکھتے رہ گیا، تو یہ کیا، یہ تو اس میں تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں کہ بس یہی بات ہے، یعنی کچھ کرنا چاہتا تھا نا، اس طرح بھی تو کہا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ شور شرابہ مچانا چاہتا تھا. تو حضرت نے بس ایسے الفاظ، اصل میں واقعتاً زبان دانی، الفاظ دانی نہیں ہے بلکہ زبان دانی مفہوم دانی ہے. کیا انسان کو کسی لفظ کا موقع کے مطابق مفہوم کا پتہ ہو، موقع شناسی ہو، ورنہ یہ بات ہے کہ زبان تو بڑی تنگ چیز ہے، پھر تو فتنے ہی فتنے ہوں گے. ہاں جی، مطلب ہمارے علاقے میں دریا میں ایک طرف نوے قلعے ہے اور دوسری طرف ہمارا گاؤں جہانگیرہ ہے. تو نوے قلعے میں کمینہ کا لفظ خاکسار کو کہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں فلان ڈیر کمینہ دے، تو یعنی فلان بہت خاکسار ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، صفت ہے، تعریف. ہمارے گاؤں میں اردو والا معنی ہے، یعنی کمینہ کمینے کو کہتے ہیں. تو ہمارے گاؤں کے ایک فرد جو وہاں نکل کے بڑے مالدار آدمی تھے, نیک آدمی تھے, ان کے رشتے دار تھے. تو ان سے اس گاؤں کا کوئی آدمی ملا تو اس صاحب کی تعریف کرنا چاہتا تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی خان ڈیر کمینہ دے, یعنی بھائی خان بہت خاکسار ہے. وہ یہ کہنا چاہتا تھا. یہ غصے سے بھر گیا, کہتے اچھا ہو کہ میں نے اس پہ حملہ نہیں کیا. تو کہتے وہ فوراً وہ درمیان میں بات جاری رکھا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ گاڑی اس کی آ رہی تھی, میں راستے پہ تو میں نے گاڑی کڑی کی, مجھے اپنے ساتھ بہت اس کے ساتھ بٹھا لیا اور لے گیا. وہ بڑا کمینہ تھے, تو اس کو سمجھ گیا کہ اچھا کمینہ یہ خاکسار کو کہتے ہیں. تو فوراً سیاہ کو سبق سے اس کو اندازہ ہو گیا, سیاہ کو سبق سے اس کو اندازہ ہو گیا. میری بات پہ اچھی طرح غور کر لو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب زباندانی وہ ہے جس میں سیاق و سباق کا, موقع محل کا, لوگوں کے مزاج کا, ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہو. صرف کتابی علوم نہ ہو, کتابی الفاظ نہ ہو, بلکہ پیچھے ایک منظر کشی ہو. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے, اس کے حساب سے ہوتا ہے. سیاق و سباق کے ذریعے سے مفہومات تبدیل ہو جاتے ہیں, سیاق و سباق سے مفہومات تبدیل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا, مطلب یہ والی بات ہمارے لیے ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودک ربک وما قلا, یہ سب معنی کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ سے سب کو کیسے پکارا جاتا ہے؟ ہاں جی, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, آپ کے لیے بعد آنے والی حالت جو ہے نا وہ اچھی ہے. اس پہلے سے وہ جد کا ضالن فہدا, اب فہدا کا مطلب تو آپ وہی لے لیں گے, لیکن وہ جد کا ضالن کا مطلب اس سیاق و سباق کے ساتھ کریں گے. تو اس سیاق و سباق سے جو مفہوم برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ناواقف پایا. آپ کو جارے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی دنیا میں استاذ تھا ہی نہیں. دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ تھا ہی نہیں. تو اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کیسے پتا ہوتا کس چیز کا؟ تو اللہ ہی نے بتانا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے بھی بتا سکتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں بھی بتا سکتا تھا. تو بعد میں بتا دیا, تو اس سے پہلے پھر کیا تھا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتا دیا, تو اس سے پہلے پھر کیا تھا؟ پہلے اس سے ناواقف تھا. تو یہاں پر دوالن کا مطلب کیا کریں گے؟ ناواقف. تو یہاں پر بدعت کا مطلب کیا کریں گے؟ بنایا, بنایا. یہ مشہور حدیث شریف ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تراویح کے بارے میں ہے, کہ کیسی اچھی بدعت ہے, کیسی اچھی بدعت ہے. اچھا, اب اس کو لوگ, بدعت والے لوگ اپنے لیے مستدل بنا دے کہ بدعت کرنا جو اچھی چیز ہے, کیوں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا, لہذا ہم بھی کرتے. تو یہ موقع شناسی نہیں ہے, محل شناسی نہیں, مردم شناسی. عمر رضی اللہ عنہ بدعت, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, تو پھر ہے کیا؟ لفظ تو موجود ہے, اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ مفہوم کیا بنے گا؟ مفہوم یہ بنے گا کہ پہلے صحابہ کرام اس طرح اجتماعی طور پر نہیں کرتے تھے, ایک خاص وجہ سے جو بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے. آپ لوگوں کے شوق کو دیکھ کر مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے. تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا. اب چھوڑے کس وجہ سے؟ علت کی وجہ سے چھوڑا تھا, ایک وجہ کی وجہ سے چھوڑا تھا. اب وہ وجہ موجود نہیں رہی, اب وہ وجہ موجود نہیں رہی. تو عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو ان چیزوں کا بالکل موقع, کیونکہ بڑے بڑے مسئلے تھے حضرت کے سامنے. ارتداد کا مسئلہ تھا, اور وہ جو مسلم جو جس کا کہتے ہیں مسلم کذاب کے خلاف, اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں, اور فوج کشی جو تھی مطلب سامر تنہ والی, یہ سارے مسئلے مشکل مسئلے تھے اس وقت. یہ ان کی پرائرٹی وہ نہیں تھی. ہاں جی, پرائرٹی ان چیزوں کی, اسلام کو بالکل بنیاد مضبوط کرنا تھا, بنیاد مضبوط کرنا تھا. یعنی گویا کہ یک دم مکی دور کی طرف گویا کہ ایک قسم کی وہ جو سٹارٹ میں جو حالات تھے, مشکلات تھے, اس قسم کے دور کے حالات شروع ہو گئے. تو ایسی صورت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو سنبھالا اور اللہ جل شانہ نے ان سے ایک کام لے لیا. اب یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کی بنیاد پر کیا ہے, انہوں نے جو اسلام کو پروٹیکشن دیا, مطلب یہ کہ سنبھالا. عمر رضی اللہ عنہ کو وقت مل گیا, پھر وہی کیا جو کہ وہ بھی کرتے. یہ اس کا جواب ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا, جواب پہلے سے موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اب عمر رضی اللہ عنہ کو وقت مل گیا, انہوں نے سب کو جمع کر دیا ایک کاری کے پیچھے. اب آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ سب ایک کاری کے پیچھے مزے سے قرآن سن رہے ہیں, تو بے ساختہ کہہ دیا کہ ایسی اچھی بدعت ہے. تو بدعت اس کا مطلب تھا کہ نئی کام کیا گیا انڈر سرٹن کنڈیشنز, یہ والی بات ہے. تو اس کی تعریف ہے. تو یہاں پر بھی لفظی بدعت فرمایا حضرت نے, یعنی لفظی بدعت سے مراد یہ ہے کہ یہ لفظ پہلے موجود نہیں تھا, حقیقت موجود تھی. جیسے فقیہ اور فقاہ پہلے موجود تھی لیکن یہ الفاظ یہ نہیں تھے. کتنے سارے اصطلاحات پہلے نہیں تھے, ذرا تھوڑا سا غور تو کرو, پتہ چل جائے گا. یہ تو بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے تکوینی تشریح چیزوں کو جمع کر کے اس دین کو جو پروان چڑھوایا ہے, وہ تو ایک عجیب مطلب داستان ہے. آدمی سے حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے راستے بنائے. اور جو اللہ جل شانہ کی اس تکوینی نظام کی انتظام کو سمجھ جائے, یقین جانیے وہ فقیہ ہو جاتا ہے, وہ فقیہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو بات کی سمجھ آتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. وہ ویسے نہیں مطلب بات کرتا, وہ رسوخ کے ساتھ بات کرتا ہے. علماء راسخین میں شامل ہو جاتا ہے, وہ رسوخ کے ساتھ بات کرتا ہے. وہ پھر ویسے بات نہیں کرتا جیسے حضرت بات فرما رہے. ہاں جی, تو اس میں فرمایا یعنی بنا ہے اور باہر سے آیا, مگر اس کی حقیقت بدعت نہیں ہے. قرآن پاک کی اصطلاح میں اس کو اخلاص کہیے, حدیث کی روح سے اس کو احسان سمجھیے, اور کام کے لحاظ سے اس کو اخلاص فی دین اور تقویٰ کے حصول کا فن سمجھیے. ولا مشاہدہ فی الاصطلاح, اصطلاحات میں کوئی لڑائی نہیں. یہ امر بے شبہ سبھی ہے کہ جس طرح دوسرے فنون میں غیر جگہوں سے چیزیں آ کر شامل ہوئی ہے, مثلا فقہ کے لیے اصولی فقہ تیار ہو گیا اور قیاس نے ایک فنی صورت اختیار کر لی. قیاس کا اگر کسی نے صحیح مفہوم لینا تو افضال بالکل پاس ہی ہے, ان سے پوچھیں کہ کیا چیز. اس کی وجہ یہ ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے قانون بنانے میں, قانون بنانے میں تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جن کے سامنے ٹارگٹ ہوتا ہے, پروجیکٹ ہوتا ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ ضرورت اس کی کیا ہے. ویسے لفظ آپ قیاس کا مذاق اڑا دیں کہ قیاس ایسا ہے, قیاس ایسا ہے. بھائی قیاس کیسا ہے؟ قیاس ایسا ہے کہ آپ کے سامنے بکھرے ہوئے حقائق موجود ہیں, ان حقائق کو جوڑنے کے لیے آپ ایک طریقہ وضع کر لیں, وہ قیاس ہے. مطلب آپ جو ہے نا, مطلب ہے کہ گویا کہ اس عملے کو اس کو سمجھنے کے لیے ایک الگوریدم اپنے ذہن میں رکھ لے, تو یہ قیاس ہوگا. وہ چیز پہلے سے موجود نہیں ہوگا لیکن موجود چیزوں کو سمجھنے کے لیے معاون ہوگا. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں جی. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ پر یہ الزام لگا تھا کہ یہ قیاس کرتا ہے, قیاس ہے. تو حضرت سے پوچھا بھی معمولی شخص نے نہیں, امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے. سنا ہے تم میرے نانا کی دین میں نئی نئی باتیں نکالتے ہو؟ حضرت میں ایسا تو نہیں, ان کے شیخ کے والد تھے نا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ایسا تو نہیں. فرمایا کہ اس طرح میں نے فرمایا, حضرت نے عرض کیا کہ حضرت میں اگر قیاس کرتا. اچھا پہلے پوچھا کہ حضرت پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ حکم تو موجود تھا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے. نے کہا کہ پھر میں اگر قیاس کرتا تو میں پیشاب پر غسل فرض کروا لیتا اور منی کے خروج پر وضو. اچھا تو حضرت جو ہے نا مطلب یہ کہ روزہ زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے؟ میں نے کہا جی نماز زیادہ اہم ہے. کہ حضرت اگر میں قیاس کرتا تو میں روزہ کو معاف کر دیتا حیض عورت کے لیے اور نماز کو کی قضا کرواتا, لیکن میں نہیں قیاس نہیں کرتا, میں قیاس نہیں کرتا. جیسے حکم میں اسی طرح میں مانتا ہوں. اس طرح ایک تیسری بات کا بھی فرمایا, اس کو ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, تین باتوں. تو فوراً حضرت نے فرمایا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ قیاس کا لفظ جو ہے لوگ اگر نئی بات کو لے لیں جیسے بدعت کا لفظ ہے تو پھر تو برائی تو اس کے ذہن میں آئے گی. لیکن اگر آپ اس کو یہی بات ہے کہ ایک پرانی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک نیا ٹیکنیک تو اس کو لوگوں نے سمجھیں گے. بس یہی چیز ہے. تو یہ بات ہے. اور قیاس نے فنی علم کلام و عقائد میں فلسفہ داخل ہو گیا, منطقی فلسفی دلائل حجج و براہین کا شروع ہو گیا. اس طرح علم احسان و اخلاص میں بھی بعض باتیں باہر سے آ گئیں جن کو خاص تدبیر کے درجہ میں لا کر مانا جائے یا ان سے بھی احتیاط پرہیز برتا جائے, دونوں پہلے ہو سکتے ہیں, مگر اس سے اصل فن پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا. اس فن کی جو اصطلاحیں نہیں ہیں وہ افہام تفہیم کی سہولت اختیار کر گئی ہیں, ان سے بھڑکنا حماقت ہے. جب کوئی چیز فن بن جاتی تو اصطلاح سے چارہ نہیں ہوتا. ٹرمینالوجی میکس دا, جس کو ہم کہتے ہیں رول اسٹیبلشڈ, مطلب جس کو وہ قانون صحیح طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اب اس فن کے مسائل پر آئیے. مسائل اولین یہ ہیں, رذائل کیا کیا ہیں, ان رذائل کی حقیقت قرآن حدیث ثابت ہے, ان رذائل کی بےخونی کیوں کر ہو, اس کے بالمقابل فضائل کیا ہیں, ان کی حقیقت کیا, ان کے حصول کی تدابیر کیا ہے, ہم غیبت سے کیوں کر بچے, ریا سے کیوں کر محفوظ ہو, جھوٹ بولنے کیوں کر ہم سے چھوٹ جائے, اس کے مقابل صدق کے مکال و اخلاص عمل کیسے پیدا ہو, توکل صبر شکر استقامت کیسے حاصل کیے جائیں, ہمارے قلب سے دنیا کی محبت کیسے نکل, اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے بیٹھے, وہ تبدیل تبدیل خدا کی طرف سب سے کٹ 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 کے آ جا, اور رجال اللہ تلیم تجارت ملابین من ذکر اللہ, ایسے لوگ جن کو بے فروخت وغیرہ دنیا کے اشعال خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے, یہ حالت ہم کو کیسے حاصل ہو, اور فرائض قلبی کے ادا کرنے کا طریق کیا ہو, نماز میں قنوت ان خوف خشوع کیوں کر پیدا ہو, عقل حلال کیا ہے, تقوی کیسے حاصل ہو, ایمان باللہ کیوں کر کبھی ہو, دوام ذکر کیسے حاصل ہو. یہاں تک تو میں نے نفس فن کی حقیقت کا ذکر کیا, ان غلطیوں کو دور کرنا چاہیے جو عام لوگوں میں شائع ہیں. اس تحریر سے یہ بات واضح ہو کہ اصطلاح باطن اور تزکیہ کا فن مستقل حیثیت اختیار کر چکا ہے, جن کے مسائل کا مستقل دائرہ ہے, اس کے ماہرین اسے کما کو جانتے اور عمل حل کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آتا ہے غیر شرعی سلوک یا عجمی تصوف. اب ذرا حضرت تھوڑا سا اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں. سلوک کے مستقل فن جانے سے جہاں علمی و عملی لحاظ سے گوناگوں فائدے حاصل ہوئے, وہاں مروری ایام سے چند در چند قباحتیں بھی در آئیں. قرون اولیٰ کے بعد جب اسلامی تربیت نظام پر محلال آیا, اسلامی جامعیت, اسلامی معاشرہ اور جماعت میں روز بروز کم ہونے اور بجائے جماعت سے جماعت کے متاثر ہونے کے افراد کاملین پیدا ہونے لگے جو اسلامی احکام و تعلیمات کے ظاہر و باطن کے جامع تھے اور شاہ تربیت کے نبوی فرائض کو بدرجہ احسن پورا کرتے تھے, لیکن سلوک کے مستقل فن بن جانے کے بعد اصحاب کافلین کے علاوہ متصوفین کا ایک ایسا طبقہ بھی وجود میں آنے لگا جو باطن علوم کا مدعی تو تھا لیکن شریعت متعارک علم حکم سے ایک حد تک نہ اشنا اور اسلامی حکام سے ایک گھنا نہ واقف تھے. کتاب و سنت کے نور و برکات سے خالی ہونے کی بنا پر شریف طریقت کے دوئی کا فسانہ تراشا گیا, جس نے رفت رفت ایک مہلک نظریہ کی صورت اختیار کر لی. مزید برآں تیسری چوتھی اور پانچویں ہجری میں غیر قوموں کے اختلاط, عجمی عناصر کے گل مل جانے اور یونانی و ہندی فلسفہ خیالات کے اثر سے منہاج شریعت سے ہٹ کر تصوف کی دیگر راہیں بھی رائج ہونے لگی, جس کی بنا پر ایک طبقہ سلوک کی حقیقت کو ہی گم کر بیٹھا. نہ اشناؤں کو عجمی پودا نظر آیا اور وہ اسلام میں سلوک و طریقت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے. غرض صحیح اور اسلامی تصوف کے علاوہ تصوف کے نام سے فلاسفہ یونان و عجم کے لادینی و ملحدانہ تصورات نے عجمی تصوف کا ایک نظریاتی مدرسہ فکر پیدا کر لیا جو کبھی یونانی فلسفہ سے بہکا کر, کبھی اس میں ایران و عجم کے اوہام نے بار پایا, کبھی ہندی دینا دیدانت یوگ سے اسے متاثر کی تو کبھی مسیح ربانیت اس پر چاہ گئی. یہ غلام نہاد عجمی تصوف ہے جس کا اسلامی تصوف سے موازنہ کرتے ہوئے علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی لکھتے ہیں. حقیقی تصوف جس کی نسبت شاہ اللہ رحمۃ اللہ وجہۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ زبان شرح میں زبان شرح میں اس کا نام احسان ہے, جیسے کسی حدیث میں آیا, وہ درحقیقت مذہب کی روح اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال ہے. مگر محاورہ میں تصوف اور خصوصاً ججمی تصوف ایک قسم کا فلسفہ ہے جس کو عجم نے اسلام کی بربادی کے لیے اختراع کیا. یا اللہ, یعنی اس میں اصطلاحات آئی تھی چیزوں کو سمجھنے کے لیے, لیکن اصطلاحات کی تشریح جب دکاندار لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے اپنے مرضی کی تشریحات کی اس کی. اب چونکہ فن اصطلاحات کی بنیاد پکڑا ہوتا ہے, لہذا اصطلاحات میں جب گڑبڑ ہوتے ہیں فن میں تو گڑبڑ خود بخود آ گیا, تو بات کچھ سے کچھ بن گئی. میں جب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف پڑھتا ہوں, اس کا وہ رخ جو آج کل لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے یا سمجھایا جا رہا ہے اور لیا جا رہا ہے, تو جب میں حضرت کے مکتوبات شریف میں گہرائی پر غور کرتا ہوں تو بالکل اس سے مختلف نظر آتا ہے جو حضرت کہنا چاہتے ہیں. لوگوں نے اس کے معنی ہی بدل لیے, معنی ہی بدل لیے, چیزیں کچھ سے کچھ بن گئی. اب وہ چیزیں ان کو سمجھانے کے لیے اچھا خاصا زور لگانا پڑتا. مثلا دیکھیں, بہت آسان بات ہے, جذب ایک اصطلاح ہے اور سلوک بھی ایک اصطلاح ہے. اب جذب کا جو اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے بندے کو, ٹھیک ہے, اصطلاح ہے. اب جذب, سبحان اللہ, وہ اصطلاح جب سلوک کے توے ہونے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ محبوبیت کے رنگ میں ہوتا ہے, کیونکہ جو سالک ہوتا ہے سلوک مکمل کر لیتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کیونکہ المرء مع من احب, آدمی ان کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے, اور سلوک طے کرنا یہ محبت کی علامت ہے کہ اس کو محبت ہے اللہ کے ساتھ, تبھی تو اس نے مشکلات برداشت کیے, سارے یہ سارے کام کر دیے. اب جب وہ سلوک طے کر کے محبوب بن جاتا ہے, اس کو جذب وہابی کہتے ہیں, جذب منتہی کہتے ہیں. یہ طریقہ چلا آ رہا تھا المرء مع من احب کے برکت سے. ایک وقت آ گیا کہ لوگ سلوک کی طرف آنا چھوڑ گئے سستی کی وجہ سے. تو خواجہ بہاء الدین بخش نقشبندی رحمۃ اللہ اللہ پاک سے مانگا کہ اللہ مجھے ایسا طریقہ عطا فرما جو آج کل کے حالات کے مطابق کام کر سکتا ہوں. تو اللہ پاک نے اس کو یہ طریقہ وہ بھی عطا فرما دیا کہ سلوک کے لیے تیار کرنے کے لیے جذب کو قصبی طور پر حاصل کیا جائے, قصبی طور پر حاصل کیا جائے. اب قصبی طور پر کیسے حاصل کیا جائے؟ ایسا کہ وہ اعمال کیا جائے جس سے جذب پیدا ہو. وہ اعمال کیسے کیا جائے بتاتا ہوں. وہ اعمال ایسے کیا جائے, ذکر ہے. اب فرماتے ہیں حضرت کی روح عاشق تھا, تبھی تو فرمایا کہ قالوا بلا. تو یہ جب نفس میں جگڑ کے آ گیا تو پنس گیا اور نفس کا غلام بن گیا اور بھول گیا کہ میں بھی کسی کا عاشق تھا. نتیجتاً وہ چیز اس سے چلی گئی, وہ پرانی توجہ جو ہوتی اللہ کی طرف وہ ختم ہو گئی. اب اس کو قصبی طور پر ذکر کرا کرا کے, چوٹے لگا لگا کر, مراقبات کروا کروا کر اس کو یاد دلانا کہ تو اللہ کا عاشق تھا. وہ جب اس میں آدمی کامیاب ہو جائے تو پھر یہ خود ہی لے لیتا ہے سارا کچھ, پھر آپ کو کرنا نہیں پڑتا. جب عاشق ہو جاتا ہے, بقرار ہو جاتا ہے, اس صورت میں آپ سلوک کے ذریعے سے اس کو مستقل کر سکتے ہیں اس چیز کو. اب یہ جو ابتدائی کوشش ہے, یہ جذب مبتدی بھی کہلاتا ہے, جذب کسبی بھی کہلاتا ہے. اب لوگوں نے محبوبیت کی معنوں میں جذبوں میں جذبہ میں لے کر وہ جذب کسبی ہونے سے انکار کر دیا. کیا حضرت یہ سمجھ جاتا ہے؟ اس سے انکار کر دیا کہ نہیں, جذب کسبی کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو جذب, یہ تو وہ بھی جذب ہے. اور یوں سمجھا کہ جو بھی نقشبندی ہے وہ سارے محبوبین ہیں, حالانکہ محبوبین سارے سلاسل میں ہیں, لیکن محبوبین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں اللہ پاک نے ایسی چیز رکھی ہوتی ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ. ہاں جی, وہ محبوب بن جاتا ہے, مراد بن جاتا ہے. تو اب اس کے لیے آپ کوئی رستہ اگر یہ بنا دے تو باقی چیز اس کے پاس پہلے سے موجود ہے, لیکن وہ سارے لوگ نہیں ہوتے, وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو بھی اللہ پاک چن لیتا ہے. تو چنے ہوئے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, حضرت نے فرمایا عقل ہوتے ہیں قلیل. اب لوگ چونکہ نفس کو خواہش ہے کہ میں بھی اللہ کا محبوب ہوں, اب اس کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ادھر ادھر سے کاٹ کوٹ کر وہ سارا فسانہ بنا دیا. اب لوگ کو سمجھانا کیا آسان ہے؟ اب ایک صحیح چیز سے غلط مطلب لے لیا گیا. کلمۃ الحق ارید بہ الباد, بات تو صحیح ہے لیکن اس کے ذریعے سے مطلب غلط لے لیا. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہو گئی ہیں. یہ عجمی اور ملحدانہ تصوف حکمہ کی فلسفیانہ مشغافیوں نو افلاطین میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ملحد ہے, یہ ایسے نہ ہو کہ یہ حضرت کے الفاظ ہے. میرا موضوع ختم ہو گیا اس مسئلے میں, وہ جو میں کہنا چاہتا میں صرف اس کو ایک غلطی سمجھ رہا ہوں, ایسا نہ ہو مجھ پر کوئی فتویٰ لگا دے کہ ان کو ملحد کہہ دیا. ملحد میں نہیں کہتا, نہ سمجھ ضرور کہتا ہوں. نہ سمجھی سے انہوں نے غلط مطلب لے لیا اور نفس کے حق میں فیصلہ کر دیا. کہ سلوک سے بھی انکار کر دیا تو نفس کے حق میں فیصلہ کیا نا, سلوک سے بھی انکار کر دیا اور جذب کا ڈیفینیشن بھی صحیح نہیں سمجھے تو نہ سمجھیے نا, تو نہ سمجھے کی بات. یہ بات حضرت نے مولانا حضرت شاہ اللہ رحمہ صاحب کی بنیاد پر جو کی ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ عجمی اور ملحدانہ تصوف حکمہ کی فلسفیانہ مشکافیوں نفلاطینیت اور یوگ و دیدانت سے متاثر الحاد و زندگی کی بولی بولنے لگا اور وحد الوجود وغیرہ کی غلط تعبیرات سے صریح شرک اور عملی تعطر بن گیا. دوسری طرف جاہل صوفیانہ تصوف کی غلط تعبیرات کا ایسا سور پونکا کہ اس کی تاریخ میں اصل تصوف کا نور گم ہو کر رہ گیا. یہ بات فرمائی. احکام الہی کی کامل پابندی, سنت نبوی کا اتباع, فضائل و اخلاق کا حصول, رضائل کا ترک, اخلاص و ابدیت کا احسان کا تقوی, احسان و تقوی کی تحصیل, قرب و رضائے خداوندی کی لگن, توحید و یقین, محبت و خشیت ربانی کی طلب, حضور و ذکر دوام کی فکر و دن, جو تصوف کے اصل عناصر تھے نگاہوں سے گم ہو کر رہ گئے. اور عوام کی عجوبہ پرستی و متصفین کی بیراروی نے کشف کرامات, الہام وجدانیات ہی کو اصل تصوف اور سلوک قرار دے دیا. یہی بات ہے, نہیں ہے ساری باتیں اس پر ہوتی ہیں, فلاں کشف ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, مراقبات کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. مجھے یہ نظر آیا. ابھی کچھ ہی دن کے پہلے کی بات ہے, چونکہ ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں یا گزارے گئے ہیں. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا وہ یہ کہ ایک صاحب نے مجھے, بڑے نیک آدمی ہیں, بڑے اخلاص کے ساتھ سلسلے میں آئے ہیں الحمدللہ, تو مجھے کہتے ہیں کہ حضرت میں وہ مراقبہ کر رہا تھا تو بس وہ ایسا ہوا جیسے ساری چیزیں دنیا میں سے ہٹ گئی اور میں عرش کے قریب پہنچ گیا اور پھر میں اس کے ساتھ ذکر کرنے لگا. اب ایسے مکاشفات ہوتے ہیں, کوئی ایسے نہیں کہ ہوتے نہیں, ہوتے رہتے ہیں, لیکن کیا ان مکاشفات کی طرف توجہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یہ ایک سوال ہے. میں لاہور جا رہا ہوں تو کیا لاہور جاتے ہوئے مجھے ادھر ادھر چیزیں نظر نہیں آئیں گی؟ نظر تو آئیں گی, کیوں نظر نہیں آئیں گی؟ تو کیا مجھے اس کے لیے کڑا ہونا چاہیے؟ بالخصوص جلدی بھی ہو. کیا خیال ہے بھائی, موت کا پتہ ہے کسی کو؟ کب مرے؟ تو موت سے پہلے پہلے اصلہ فرض ہے نہیں ہے. تو آپ سلوک طے کر رہے ہیں, آپ ایک اہم فریضے میں لگے ہوئے ہیں, تو کیا سیر سپاٹے کا وقت مل سکتا ہے؟ ہاں جی, تو یہ سیر سپاٹے کے سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں جب آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں. تو حضرت نے مجھے ایسے فرمایا تھا جس وقت میں نے کچھ ایسی بات عرض کی, میں دور کر دور کو, راستے کے کھیل تماشے ہیں, یہ راستے کے کھیل تماشے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. انکار بھی نہیں فرمایا لیکن اس کی طرف دیکھنے سے منع بھی فرما دیا, کیونکہ آج کل کے جدید تحقیق تصوف کی یہ ہے کہ جو ان چیزوں کے پڑ گیا وہ گمراہی میں پڑ گیا, اس کو پھر راستہ نہیں ملتا, کیونکہ چکر ہی چکر میں پر پھنستا جاتا ہے, جتنا زور لگاتے اتنی کستا جاتا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لہذا پہلے ہی سے اس کو سائڈ پہ کر دو, اس طرف جان ہی نہ دو. ایک عامل تھے وہ مجھ سے مرید ہو گئے, تو میں نے اس سے عملیات چھڑوا لی. جب عملیات چھڑوائی تو اس بیچارے کو عملیات کے ساتھ بڑی محبت تھی, کیوں, بڑی محنت کی تھی, تو دل للچاتا تھا. مجھ سے مختلف بہانوں سے جو ہے نا وہ عملیات کی اجازت وہ چاہتا تھا کہ کس طریقے سے مجھ سے اجازت مل جائے اس کو, لیکن میں بھی ایسا وہ تو نہیں تھا, اچھی گولیاں تو نہیں کھیلا تھا آج, تو بار بار اس کو وہ کرتا رہتا تھا کہ نہیں بھائی تمہارے لیے نہیں, تمہارے لیے نہیں. اس کی وجہ کہ اس کے اعصابی نظام کمزور تھا, ان چیزوں میں اعصاب پہ بڑا اثر آتا ہے, اعصاب کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ شمشیر نہیں ہمارے ساتھ آتا ہے, اس نے مجھے بتایا کہ اعتکاف میں جو لوگ عاملین تھے وہ اپنے پیروں کے نیچے کپڑا رکھتے تھے جب بیٹھتے تھے. کیا خیال رکھتے ہیں نا, کیوں رکھتے ہیں, کچھ مسئلہ تو ہوتا ہے نا. ہاں جی, تو یہ مطلب اس نے مجھے بتایا کہ کیوں, میں نے کہا یہ تو ہوتا ہے پھر بھگتنا پڑتا ہے. ہاں جی, تو بہرحال یہ کہ اعصابی نظام اگر کمزور ہو تو پھر ظاہر ہے انسان فلیٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو اس کے لیے پھر ایسے راستے بند ہونے چاہیے کہ بھائی جو اس کو بالکل خراب کرے, تو ان کا نظام اعصابی نظام, کیونکہ اکثر میرے پاس آیا تھا کہ یہ ہو گیا تو پھر پریشانی ہو جاتی. تو خیر ایسا ہے کہ وہ میں نے اس کو منع کیا تھا. ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے جو مقام ہے اس کے پاس ایک کنواں ہے, وہ اس میں اس کو کوئی کہتا ہے کہ اس میں اتنے راستے ہیں کہ اس میں اگر کوئی آدمی اتر جائے تو پھر واپسی کا راستہ اس کو نہیں ملتا. میں نے کہا خبر بھائی کیا چیز ہے, کہتے کیا, میں نے کہا یہ عملیات ہے, اس میں جانے کے کئی راستے ہیں لیکن واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, مشکلات ہیں, لہذا چھوڑو. جب بھی اس نے میرے بات کے خلاف ورزی کی نا, چند دن کا وادر پڑا ہوتا, جی یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا. نے کہا پھر کیوں کیا, کیوں کیا؟ ہاں جی, تو یہ چیز ہے, مطلب ظاہر مسائل تو ہوتے ہیں. تو حالانکہ ان چیزوں کا مقاصد میں مسائل تصوف میں کوئی دخل نہیں, یہ صرف انفعالات اور مجاہدات کے ثمرات عاجلہ اور محض راہ کے تماشے ہیں. دیکھو حضرت نے میرا لفظ پھر دوبارہ بتا دیا, محض راہ کے تماشے ہیں جو اگرچہ قرآن کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو محمود ہیں لیکن مقصود نہیں. بھئی محمود چیز کا اگر آپ کو پتہ نہ چلے یا اس کی پرواہ نہ کرے تو کیا خیال, نقصان ہو جائے گا. آپ کو مقصود اگر حاصل ہے تو بس ٹھیک ہے نا, اسے آپ کا کام تو مقصود سے. یعنی حضرت اس کی بڑی اچھی مثال دے, حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں ڈیسٹینیشن, اور آپ ایک ایسے ٹرین میں بیٹھ گئے جس کے ساری کھڑکیاں بند ہیں اور آپ راستے میں کچھ بھی نہ دیکھیں لیکن اپنی منزل پہنچ جائیں. دوسرے کے لیے کھڑکیاں سارے کھلے ہو, بلکہ دروازے بھی کھلے ہو. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر چیزوں کی نظارہ کرے گا, یہ فلاں آ گیا, یہ فلاں آ گیا, یہ دشت آ گیا, یہ بیاباں آ گیا, یہ نخلستان آ گیا, یہ پہاڑ آ گیا, یہ دریا آ گیا. اچھا, اور یہ گاڑی کس جگہ کڑی بھی ہوتی ہو اور دروازے بھی کھلے ہیں, تو این ممکن اس کو کسی کوئی جگہ بہت پسند آیا اس کو دیکھنے کے لیے, نیچے اترے, ادھر گاڑی چل پڑے, بس گیا, اپنے مقام پر رہ گیا. تو بعض لوگ مقامات میں پھنس جاتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے, اس کو میں نے ایک مراقبہ دیا تھا. وہ مراقبہ اس کو بہت پسند آیا, ٹھیک ہے, کرتا تھا. اس کے بعد میں نے اس کو دوسرا مراقبہ دیا, اگلا مراقبہ دیا, اگلا مراقبہ دیا. تو چونکہ اس کو بہت پسند تھا تو وہ اس کو کرنا چاہتا, پھر نہیں ہو رہا تھا. میرے پاس آیا, مجھے کہتے ہیں کہ وہ مراقبہ تو اب نہیں ہوتا. میں نے کہا اب نہیں ہوگا نا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس سے آپ اگلے پہ چلے گئے. یہ مراقبہ مقصود توڑا تھا, یہ تو ذریعہ تھا, بس اس ذریعے سے آپ اگلے مراقبہ پہ چلے گئے نا. تو مزید کیا کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ؟ کیا خیال ہے, کسی کو میٹرک پسند نہ جائے اور وہ کالج چلا جائے تو کیا خیال ہے واپس آ جائے میٹرک میں؟ یار وہاں بڑے اچھے دوست تھے, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو دوبارہ میٹرک میں داخلہ لے لیا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک شخص آئے, حضرت مجھے ہر چیز سے خوشبو آتی ہے. حضرت نے فرمایا انشاءاللہ اب نہیں آئے گی, انشاءاللہ اب نہیں آئے گی. بڑے حیران کہ حضرت نے کیا فرمایا, بے خوشبو تو اچھی چیز ہے نا محمود, خوشبو تو اچھی چیز ہے, تو یہ کیوں مطلب جانا مجھے منع کر رہے ہیں, مطلب کہ اب نہیں آئے گی. خیر چند دنوں کے بعد اب دیکھا کہ اسی چیز سے بھی خوشبو نہیں آ رہی, بڑے پریشان آئے. حضرت وہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ تو ایسا ہو گیا, اب تو مجھے کسی چیز سے بھی خوشبو نہیں آتی. حضرت نے فرمایا بھائی مجھے میں نے آپ کو اس سے اگلے مرتبے میں ترقی دے دلوا دی ہے جس میں خوشبو نہیں آتی. اگلا مرتبہ کون سا ہے بتاؤ؟ جب ان چیزوں کی طرف التفات نہ ہو, جب ان چیزوں کی طرف التفات نہ ہو, کیونکہ یہی چیزیں راستے کی بیڑیاں بن سکتی ہیں. مثال کے طور پر خوشبو آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھ سکتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے, وہ سوات سے ہمارے جس کو جب وہ ہوتا نا ادھر چھپر والی مسجد اس کے اس میں آئے تھے, اور مجھے کہا کہ مجھے یہاں درود شریف کی مجلس میں خوشبو آتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ سوات سے کیوں آئے؟ کہتے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیعت تو میں کر لیتا ہوں لیکن بیعت تو ٹیلی فون پر بھی ہو سکتا تھا, اس کے لیے آپ نے سفر کیوں کیا؟ وہ تو بغیر اس کے بھی ہو سکتا تھا. کہتے میرا دل چاہتا تھا خیر پھر بیعت ہو. اب ٹھیک ہے جی, اس کو آتے. ہم جب پہلے پہلے چپر والی مسجد میں ذکر کرتے تھے, صرف میرا نہیں کئی لوگ تھا, جب اللہ و اللہ کا ذکر شروع ہو تو خوشبو آنی شروع ہو جاتی. بس ٹھیک ہے, اللہ پاک نظام ہے, کیوں آتی وہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے, وہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کیوں, لیکن ہو جاتی. یہ بالکل جھونک کی طرح, جھونک کی طرح خوشبو آتی. تو ٹھیک ہے, بس صحیح ہے. اب کیا ہم اس پہ اللہ اللہ کا ذکر پھر نہ کرتے؟ چونکہ اللہ و اللہ میں خوشبو آ رہی. تو اگر ان چیزوں کے لیے رکاوٹ بن جائے تو مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ اصل میں یہ کہتے چاہے محمود بھی پھر بھی اس کو اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے. لیکن مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہے, جو صرف عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے. ان اشیاء و کشف کرامات وغیرہ کو رضا اور قرب الہی میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہے. الحمدللہ میں ایسے مشاہد ملے, اللہ کا شکر ہے, جس کی وجہ سے ان چیزوں کی جڑی کٹ گئی ہے. کبھی اس طرف مطلب وہ بھی نہیں جاتا کہ بھئی ایسا ہو جائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ حضرت حاج صاحب کے پاس گئے, حضرت لوگ ذکر کرتے ہیں روتے ہیں, ان کو رونا آ جاتا ہے, مجھے تو بالکل نہیں آتا. فرمایا کیا کرتے ہو رشید, جو ہے نا وہ یہ کبھی ہو بھی نہیں, وہ غیر اختیاری چیز ہے, کبھی ہو بھی جاتا ہے. اب اس کے بعد حضرت کو اتنا رونا آتا کہ پسلیے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو جاتا, جیسے پٹلی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اب ڈر کی وجہ سے گئے حضرت کے پاس, اب تو اتنا رونا آتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں. فرمایا میاں رشید یہ کوئی یہ تو غیر اختیاری چیز ہے, کبھی بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ بند ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر شوق ہو گیا کہ وہ ایک اچھی حالت تھی, میں نے ویسے ہی جلدی میں ختم کروا دیا. تو حاجی صاحب کے پاس گئے, حاجی صاحب وہ تو بالکل ہی ہم نے فرمایا پھر پسلیاں ٹوٹنے لگی, کیا ہم نے کام کرو. ہاں جی, تو ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کرنا چاہیے, یہ چیزیں دھیان کے لیے نہیں. یہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دل بہلانے کے لیے کچھ نظام ہوتے ہیں, دل بہلانے کے لیے, جیسے جذب ہے نا سلوک پھیلانے کے لیے, تو اس میں کچھ مزہ ہوتا ہے, تبھی تو آتے ہیں نا سلوک پر. ہاں جی, تو وہ مقصود اس کا سلوک پہ آنا ہے. اب اگر صرف مزہ ہی مزہ لے لو, بھائی کانے میں مسالے کیوں ڈالتے ہیں, تاکہ آپ کانا صحیح کھا سکیں, تو اگر صرف مسالہ کھا لو بہت مزہ آئے گا. ہاں, تو مطلب ہر چیز کا اپنا اپنا طریقہ کار. اچھا, بلکہ بسا اوقات یہ چیزیں معنی طریق و تنزل کا سبب بن جاتی, کیونکہ سالکن بزرگانہ اوہام نورانی حجابات اور پاکیزہ شعبدوں میں, کیا کیسے خوبصورت نام دیے ہوئے, کیسے خوبصورت نام دیے ہوئے, بزرگانہ اوہام نورانی حجابات اور پاکیزہ شعبدوں میں اس طرح الجھ کر رہ جائے کہ اصل مقصد بلکہ بسا اوقات راستے ہی کو گم کر دیتا ہے. آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, اور تمام عمر ان شعبدہ بازیوں میں سرگرداں, ان کو حق کا نشان و رضا الہی کا ثمر و نام سمجھ کے گمراہ و جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے. رہا نہ حلقے صوفی میں سوز مشتاقی, فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ان تمام غیر شرعی عقائد و اعمال کو ناجائز, ان رسوم و قیود فلسفیان و تعبیرات و خیالات کو جو کہ بیرونی اثرات کی بنا پر تصوف میں داخل ہو گئے ہیں, سخت ناپسند فرماتے تھے. ایک مرتبہ راکم سے مذاق ارشاد فرمایا, آپ کو فقیری کا آسان نسخہ بتا دوں, میں نے اس بات میں سر جلا دیا. فرمایا دو پیسے کا گیروا رنگ لے لیجئے, ان سے اپنے کپڑے کو رنگ لیجئے, اور اگر ٹیڑھا سا ڈنڈا مل جائے تو اور بھی اچھا ہے. اور ہو حق کرنی شروع کر دیا, ہو گئی فقیری. پھر نہایت در سے فرمایا, جاہل اور بازاری صوفیوں نے تصوف کا ناز کر دیا. ایک مرتبہ لطائف سے تک تذکرہ فرماتے ہیں, تصوف جو سراسر عمل تھا اسے فلسفہ بنا دیا, وہ یونانی سر کے بنا پر ہوا. فرماتے تھے دیکھو حضرت, نظر بھی اس طرف گئی تھی نا, حضان کی ان کے والد نقشبند بائی نقشبندی ہے حضرت صحیح سلمان اکرم, اور انہی کے زیر اثر ساری چیزیں پڑی تھی. تو چونکہ ساری چیزیں گزری تھی حضرت کے سامنے, تو کیا فرمایا, اس وقت دنیا میں تین قسم کے تصوف ہیں, ایک ملحدانہ یا فلسفیانہ تصوف, دوسرا عامیانہ بازاری تصوف, تیسرا صحیح اور اسلامی تصوف, اور وہی حق ہے. یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کافی بڑا چپٹر ہے اور اس کو ہم ایک مجلس میں ختم نہیں کر سکتے, بات تو ہے. دیکھو صرف یہ جو اگلا سب ٹاپک ہے وہ بھی ختم نہیں ہو سکتا فلسفیانہ تصوف کا. پھر میں یہ شروع کر لیتا ہوں, اس کو پھر انشاءاللہ بعد میں کریں. لیکن ہے بہت اہم ٹاپک فلسفیانہ تصوف. آج کل ایک دنیا اس میں پنسی ہوئی ہے فلسفیانہ تصوف پر. فلسفیانہ تصوف یہ ہے کہ بس آپ اپنے ذہن کو بہلاتے رہیں اور خیالات کو مراقبات بناتے رہیں اور اپنے مطلب کے نتیجے اخذ کرنا شروع کر لیں, تطبیق کے بہانے اپنے مطلب کی چیزوں کو ثابت کریں, اپنے نفس کی خوشی کے لیے اپنا ایسے ذہنی جال بن لیں کہ بس آپ اسی میں پھرتے رہیں. فلسفیانہ تصوف کے اس کے سب سے بڑے داعی جو ہے اس وقت اس دور کے اندر وہ ہے سلسلہ ہے نقشبندی سے نکلا ہے وہ ڈائجسٹ نہیں روحانی ڈائجسٹ جو نکالتے تھے عظیمیہ فرقہ عظیمیہ ان کا سارا فلسفیانہ تصوف مراقبہ حال بنائے ہوتے ہیں. اس میں بخلوط لڑکے لڑکیاں آتی ہیں عورتیں مرد آتے ہیں مراقبے کرتے ہیں. مراقبے کیا کرتے ہیں, ان کو جو خیالات آتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں پھر اپنے پیر کو بھیجتے ہیں, پیر اس کے اوپر پھر کمنٹ کرتا ہے, یہ ان کے مراقبات ہوتے ہیں. ہاں جی, تو یہ جو چیز ہے مراقبات مطلب فلسفیانہ طریقے سے یہ ان کے بڑے بڑے مراقبہ حال بنے ہوئے ہیں. تو بس اسی میں لوگوں کو رکھتے ہیں. بے شک وہ نماز پڑھے نہ پڑھے, ان چیزوں کی طرف دھیان روزے رکھے نہ رکھے, ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا. دھیان اگر ہوتا ہے تو ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے اور اس میں بس موٹے ہوتے رہتے ہیں کہ وہ جی کیا خیال ہو, یہ کیا ہو, یہ کیا ہو, اسی میں بس جو ہے نا وہ یہ آپ بہت بڑا مقام ہے فلاں اور یہ اور اسی میں لگے رہتے ہیں. فلسفیانہ تو آپ نے دیکھ لیا کہاں سے نکلا ہے, نقشبندی سلسلے سے نکلا. کیوں, وجہ کیا ہے کہ وہاں پر جو ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا مراقبات کا اور مقامات کا اور ان چیزوں کا, تو وہ ان سے اس نے یہ رنگ اختیار کر لیا کیونکہ چیک تو ہوتا نہیں, تو فلسفیانہ تصوف بن گیا. ہاں جی, اس وقت 21ویں صدی کا عارف وہ بھی فلسفیانہ صوفی ہے, جن کو 21ویں صدی کا عارف کہتے ہیں, کلین شیو سوٹڈ بوٹڈ, نماز روزے کی پرواہ نہیں ہے اور ایسے زبردست تقریر کرتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. سرفراز شاہ بھی ایک ہے. ہاں جی, تو یہ سب مطلب جو ہے نا اس قسم کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری فات فرما دے. اصل تصوف کیا ہے, شریعت پر دل سے آنے کے لیے جس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے وہی آپ کا طریقہ. اور اس میں تین ہیں, اخیار کا, ابرار کا اور ستاری. اخیار بھی ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا لیکن وہ کرتے ہی ہے, کرتے ہی ہے. تو پھر جن کا پیر ہوتا ہے وہ ابرار ہوتے ہیں, جن کا پیر محبوب ہوتا ہے وہ ستاری ہوتے ہیں. ہاں جی, یہی ہوتا ہے. تو یہ اصل میں بنیاد ہے کہ جو ہے نا مطلب اصل چیز کیا ہے, شریعت پر آنا ہے. شریعت پر آنا ہے کیونکہ شریعت ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے نظام بھیجا گیا, پیغمبر کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, سنت کے ذریعے سے, سارے مستند طریقے ہیں, اس میں غیر مستند کوئی نہیں ہے. جبکہ باقی چیزیں کیا ہیں, ان کا سر و پیر ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر وہ کوئی پٹھان تھا, پاکستانی تھے, تو وہ ہندو ان کے ساتھ پڑوسی تھے, تو ان کا مذاق اڑانے لگے. تو ان نے کہا کہ دیکھو نا یہ ہندوستان ہے اور یہ پاکستان ہے, تو ہم مطلب ادھر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تم آ کے دیکھاؤ. وہ جیسے وہ آ گئے تو انہوں نے خوب مارا ان کو, زخمی کر دیا ان کو, انہیں کیس چلا دیا. تو وہاں پر گئے تو عدالت کو جب پتہ چل گیا تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے. اس پٹھان نے کہا, اس نے کہا تھا یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا ہے. تو بس پھر تو یہ آئیں گے تو پھر تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. تو تصورات کی دنیا میں مطلب اس قسم کے مطلب آدمی ہو جاتا ہے تصورات کی دنیا میں, ایکچولی تو ہے نہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایسے تصورات سے نکلنا ضروری ہے. شریعت اصل بنیاد, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظ فرمائے سب کے وما علینا البلاغ. اب انشاءاللہ کچھ وقت باقی ہے تو تربیت السالک سے. شیخ کو عدم حال کی اطلاع دینا بھی مفید ہے. حال اپنا حال آج کل یہ ہے کہ کوئی حال نہیں, فرمایا اس کی اطلاع بھی نافع ہے. بعض اوقات اس میں بھی کوئی اقباحت ہوتی ہے. کیا خیال, دوائی اگر کوئی کر رہا ہے ڈاکٹر کا اور کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ کیونکہ اسی سے تو اس کو کنکلوژن ہوتا ہے نا کہ دوائی کا کیا اثر ہے. ہاں جی, اپنے شیخ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ایک بات یہ بھی کہ دنیا میں کسی سے دین کے متعلق استفادہ کا خیال نہیں ہوتا. یہ دل میں یقین ہے کہ جو کچھ دنیا میں حضوری میں, حالانکہ بزرگ دنیا میں بہت ہوں گے مگر نہیں معلوم دل کس کا کسی کا معتقد فضیلت نہیں ہوتا. اور دوسرے سے فیض پہنچنے کے خیال کی بابت تو اس قدر نفرت ہے جیسے شرک و کفر سے نفرت ہو. کسی بزرگ کو حضور کے مقابلے میں بزرگ سمجھنے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کفر کا خیال کرتا ہوں. اگر بزرگوں کی نسبت ایسا خیال برا ہے تو حضور میرے اصلاح قلب کے لیے دعا فرمائے. یہ کسی ظاہر یعنی مظاہر لگتا ہے کسی عالم نے یہ بات کی ہوگی. فرمایا شدت محبت میں ایسا مبالغہ سے انسان معذور ہے, اور اصل صرف اس قدر ہے کہ اپنے شیخ کی نسبت یہ سمجھے کہ مجھ کو میری کوشش سے اس سے زیادہ نفع پہنچانے والا میسر نہ ہوگا. باقی بزرگی کی کمی جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے, اس میں اعتقاد میں کوئی غبار نہیں. ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے شیخ کو غوث العظم کہہ دے, اگر کسی اور بزرگ کی تنقیص نہیں کرتا تو اس پہ گرفت نہیں ہے. ہاں جی, کیونکہ اس کا اپنے ساتھ معاملہ ہے نا, کسی اور پہ تو اثر انداز نہیں ہو رہا. تو جس لیول کا وہ سمجھتا ہے اس لیول کا اس کو فیض ہوگا, بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. لیکن اس کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہو کہ میرا شیخ سب سے افضل ہے, کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہے, یہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے. تصور شیخ بقصد مضر ہونا. سوال, تصور حضور والا کا اذکار میں کم ترین کو نفع دیتا ہے, اگر حکم والا صادر ہو تو تصور شیخ برابر جاری رکھو. ہو جائے حضرت سے, اب دیکھو نا آج کل کے دور کا مجدد کیا کہتا ہے. جواب, شیخ کا تصور بالخصوص نماز میں قصدن خلاف سنت اور بعض حالات میں بے حد مضر ہو جاتا ہے. البتہ بلا قصد اگر آئے تب بھی اختیار سے اس کو باقی نہ رکھا جائے, ذکر کی طرف یا مذکور کی طرف التفات تازہ کیا جائے. اگر اس پر بھی باقی رہے تو مبارک حالت ہے. مجھے بالکل ایسے رہ گیا جیسے میرے ساتھ ہوا ہے, کیونکہ میرے ایک ساتھی کو ان کو بھی نماز کی حالت میں کچھ ایسی بات پیش آئی ہوئی تو حضرت کو بتایا, پتہ نہیں کون سی حالت تھی, اس کو تپڑ مارا حضرت نے کہ مجھے نماز میں یاد کرتے ہو, نماز میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. ہاں تو مجھے حضرت کا بالکل نماز میں بالکل وہ ہوتا تھا. ہاں جی, تو میں گھبرا گیا, میں نے کہا تو وہ بری حالت ہے کیونکہ ان کو تو تپڑ پر آیا, اب میں کیا کروں. میں نے کہا کہ اب حضرت کو بتاؤں گا تپڑ مارے گا. پھر میں نے کہا نہیں بتاؤں گا تو یہ تو جرم ہے, تو بتانا چلے میں تپڑ کے لیے تیار ہو کے چلا گیا. ٹھیک ہے, تپڑ شیخ مارے گا, ہم تو کوئی نہیں مارے گا. ہاں جی, تو حضرت کو میں ڈرتے ڈرتے کہہ دیا تم نے مبارک پر مبارک ماشاء اللہ محبت کیا مبارک, چلے چھٹی ہو گئی. حضرت نے فرمایا نا اس کے بعد بھی رہے تو, کیونکہ سارا کام میں کرتا تھا نا, ہٹاتا تھا لیکن ہٹتا نہیں تھا, تو فرمایا کہ پھر مبارک حالت ہے. ہاں جی, اس کو نعمت سمجھ کر خدا کا شکر کیا جائے کہ ناشی ہے محبت شدیدہ سے, مثل دوسرے خلفات سے کہ اس کو واجب دفع نہ سمجھا جائے کہ خیال مانے ان اللہ خیال موصل اللہ کے برابر نہیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر دوبارہ تفصیل دریافت کر لے. سبحان اللہ, کتنی مختصر انداز میں کتنی اہم بات فرمائی. اس میں یہ بات ہے کہ شیخ چونکہ اللہ کے لیے لوگ لیتے ہیں تو یہ موصل اللہ ہے, اور باقی چیزیں وہ حجاب بن جاتی، مطلب وہ تو رکاوٹ ہوتی ہے. تو دوسری طرف کے خیال جانا اس کو تو قصدن روکا جائے گا، لیکن یہ بات ہے کہ اس کی طرف قصدن آیا نہیں جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ قصدن آیا نہیں جائے گا، لیکن اگر خود بخود آیا ہے اور ہٹتے بھی نہیں ہٹ رہا تو اس کا مطلب محبت شدید ہے. اس محبت شدید کے پھر ثمرات بھی تو عجیب ہیں. تو ان ثمرات کو پھر حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو مفید سمجھے، قابل شکر ہے، قابل شکر. لیکن اس صورت میں کہ آپ نے اپنے ارادے سے نہیں کیا ہو، اپنے ارادے سے نہیں کرنا چاہیے. میں اس کا بہت آسان تعبیر جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ میں اگر حضرت اپنے شیخ کے ساتھ صف میں کڑا ہوں تو میرے وہ نماز اور جو بغیر اس کی ہوگی اس میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو گیا نا، بس یوں سمجھ لیں. اگر آپ کو اپنے شیخ کا تصدیق، آپ شیخ کے کو سجدہ تو نہیں کر رہے نا؟ کیا شیخ کو سجدہ بھی کرے گا؟ شیخ کو سجدہ تو نہیں، نماز ہی اللہ کے لیے پڑھنے نا اور اللہ کی طرف توجہ ہے. لیکن ساتھ آپ کو شیخ کا بھی خیال ہے تو ہے، جیسے شیخ آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن کنسیپچولی اگر مسٹیک فری ہو تو پھر، اور اگر اس طرف دھیان جاتا ہو اور اللہ کی طرف سے دھیان ہٹتا ہو تو پھر ٹھیک نہیں. اگر وہ دھیان اللہ کی طرف ہی بڑھا رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، پھر ٹھیک. اگر اللہ کی طرف دھیان بڑھا رہا ہو شیخ کی وجہ سے، شیخ کی موجودگی کی وجہ سے، تو بس ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں شیخ کے مجلس میں ذکر کرتا ہوں اس کی بات اور ہے، شیخ کی مجلس کے بغیر کرتا ہوں تو اس کی بات اور ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ میں ذکر شیخ کے لیے تو نہیں کرتا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرتا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ شیخ کی موجودگی کا اس پہ اثر تو پڑتا ہے. تو بس تصور شیخ سے اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر مفید ہے. آج کل کے دور کا تصور شیخ یہی ہے. پہلے دور میں باقاعدہ یعنی تصور کیا جاتا، تصور یعنی باقاعدہ کہ ایک تخت ہے اس پر ایک بہت بڑھیا مطلب بارہ بستی بیٹھی ہے اور یہ اور وہ، میں اس کے مجلس میں ہوں. یہ سر یہ ہمارے ایک دوست تھے پیاس کے، حاجی ہمارے یہاں پر حضرت عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری، یہ تھے ادھر ڈی ایم ٹیکسٹائل مل میں، بہت بڑے بزرگ تھے، شاہ عبد القادر پوری رحمۃ کے خلیفہ تھے، تبلیغی جماعت کے بھی بڑے تھے. تو ان سے بیعت تھے. حضرت نے میرے ایک دفعہ ایک دعوت بھی کی تھی، تو حضرت بہت زیادہ یعنی تواضع بہت زیادہ تھی، جیسے اس سلسلے میں تواضع بہت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ تواضع تھی حضرت میں. تو میرا اس جو دوست اب فوت ہو گیا ہے، تو اس کو حضرت نے بتایا کہ اس طرح تصور کرو کہ تخت پر ایک بہت پرہیبت دستی بیٹھی ہوئی ہے اور مطلب میں ان کے مجلس میں ہوئی. تو ان نے پتہ نہیں کوئی کتابیں پڑھی ہوگی تھوڑا سے بیوقوف سے بھی تھے. ہاں جی، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ تو شرک نہ ہو جائے. ہاں جی، پھر میں بھیا میں تو اپنے کافر نے سکھایا ہے، تو میں آپ کو کیا اور سکھاؤں، ہمیں تو اپنے کافر نے یہ سکھایا. طریقے سے بات کرتے تو اچھی بات تھی، مطلب تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اپنے شیخ کو ایسے بات کر دیں. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ اصل میں اس قسم کی بات مطلب ان کے ساتھ. تو اب دیکھو یہاں تک چلی آ رہی نا، عبد المنان صاحب یہ تو ہمارے سامنے فوت ہوئے، تو یہ بات یہاں تک چلی آ رہی ہے، اور یہ صحیح سلسلہ ہے، غلط سلسلہ تو نہیں ہے. رائے پوری سلسلہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رائے پوری سلسلہ میں بیٹھے تھے نا، تو مطلب ظاہر ہے اس میں بھی تھی. تو یہ ہوتا ہے، بھی تھی، لیکن وقت کے جو مجدد ہے انہوں نے اس میں ماڈیفیکیشن کر لی، اور وہ میں ماننا چاہیے وہ زیادہ مفید ہے، کیونکہ وقت کا مجدد پہ اللہ پاک کا بہت خصوصی کرم ہوتا ہے، چیزیں ان پہ کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا بلا، انشاءاللہ دعا کے وقت ہوگی، افطاری کے وقت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پورا ایک دن.